بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله اور ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں شیخ الاسلام تیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد دخل فيما ذكرناه من الايمان بالله الايمان بما اخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه واله وسلم واجمع عليه سلف الامه من انه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه شیخ عثمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں في المعيه وبيان الجمع بينه وبين علو الله واستواه على عرشه ایک الگ سے نیا باب بند ہے اور اللہ تعالیٰ کی معیت کا بیان ہے اور معیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا اور علو کی صفت کا بیان یعنی معیت اپنے مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا کا بیان دونوں کو جمع کس طریقے سے کیا گیا ہے یہ پہلے بھی گزر چکا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حسن تصنیف میں سے ہے یہ اب وہ امور ہیں یا وہ مسائل ہیں جن میں بہت سخت اختلاف اہل سنت کا اور بدعت کا رہا ہے ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی معیت کا اہل بدعت نے کس طریقے سے غلط مفہوم لیا ہے اور اہل سنت والجماعت کا اس موضوع کے تعلق سے کیا عقیدہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اور دلائل بھی پہلے بیان کر چکے ہیں لیکن اس وقت دونوں کو ایک ساتھ بیان کر کے خصوصی طور پر توجہ دی گئی ہے کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس میں بہت سخت اختلاف ہوا ہے تو اہل سنت جماعت کو چاہیے کہ ان مسائل کو بہترین طریقے سے دلائل کی روشنی میں اچھی طرح سمجھے کیونکہ مخالفین جو ہے وہ شبہات لے کر آتے ہیں اور آتے رہیں گے ان کا کام ہے شبہات کا لیکن اہل سنت جماعت اور جو طلاب علم ہیں جو علماء ہیں ہمیشہ سے دلائل کی روشنی میں ان شبہات کا رد کرتے آئے ہیں تو شرح میں شیخ عثیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان میں سے یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کی صفت علو اور عرش پر مستوی ہونے کی بھی صفت شامل ہے اور اللہ تعالیٰ کی معیت پر ایمان بھی شامل ہے اور یہاں پر یا اس فصل میں مصنف رحمہ اللہ جو ہیں دونوں کو ایک ساتھ جمع کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے وقد دخل فيما ذكرناه من الايمان بالله اور جو ہم ذکر کر چکے اللہ تعالیٰ پر ایمان میں سے اس میں یہ چیز بھی داخل ہے الایمان بما اخبر الله به في كتابه اس چیز پر ایمان جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات وتواتر عن رسوله صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کچھ تواتر سے اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں خبر ملی ہے اور ثابت ہے واجمع علیہ سلف الامتی اور جس پر امت کے سلف کا اجماع بھی ہے تو دلائل قرآن مجید ہے سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور اجماع بھی اس میں شامل ہے کس چیز پر من انہ سبحانہ فوق سماواتہ علی عرشہ علی علی خلقہ کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی آسمانوں پر بلند ہے اور اپنے مخلوقات پر بھی بلند ہے اور عرش پر مستوی ہے شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذه ثلاثة أدلة یہ تین دلائل ہیں على علو اللہ تعالی اللہ تعالی کی بلندی کی صفت کے ثبوت میں الکتاب والسنة والاجماع کتاب سنت اور اجماع اور شیخ صاحب فرماتے ہیں پہلے بھی گزر چکا ہے کہ چوتھی اور پانچویں دلیل جو ہے عقل اور فطرت بھی بیان کر چکے ہیں من انه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علو کی صفت کی دو قسمیں ہیں علو صفت و علو ذات اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر بھی بلند ہے علو کی صفت سے متصف ہے اور صفاتی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ بلند ہے علو صفت کے صفت سے بھی اللہ تعالیٰ متصف ہیں کہ صفت العلو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بلند ہے، بلندیوں پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو علو الذات ہے اس پر دلیل جو کتاب، سنت، اجماع، عقل اور فطرت کی دلائل موجود ہیں، جیسے کہ صفت علو یعنی صفات اعتبار سے یہ تمام دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب، چند مثالیں شیخ صاحب بیان فرما رہے ہیں، شیخ عثیم رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب بھری پڑی ہے، یعنی بہت زیادہ دلائل ہیں کثرت سے قرآن مجید میں، تارت بالتصریح بالفوقیت، بعض اوقات آپ کو لفظ فوق سے دلائل ملیں گے، فوق بالفوقیت صراحتا، وفوق اوپر کو ہی کہتے ہیں، وتارت بالتصریح بالعلو، علو کے لفظ سے صراحتا دلائل ملیں گی، وتارت بالتصریح بانه في السماء، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اسمان میں یعنی اسمان پر ہیں، وتارت بنزول الاشیاء من عنده، اور بعض اوقات آپ کو دلائل ملیں گے قرآن مجید میں کہ بعض چیزیں اسمان سے نازل ہوتی ہیں، وتارت بصعودها الیہ، اور بعض اوقات چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہونا، ونحو ذلك، آئیے چند اس کی جو دلائل ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ بالتصریح بالفوقیت، کو جانتا ہے؟ لا، استواء ہے، فوق، فوق کا لفظ ہے، فوق کے لفظ ہے، قرآن سے، کیا ہے، یخفض ربهم من فوقهم، من فوقهم، فوق کا لفظ ہے، اچھا، بالعلو کی تصریح وهو العلی العظیم، آیت الکرسی کی آخری سورۃ الاعلی کی پہلی آیت، سبح اسم ربک الاعلی، علو کا لفظ ہے کہ نہیں، واضح ہے، اچھا، بانه فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، یعنی آسمان پر ہے، قرآن مجید میں سے، صراحتا سورۃ الملک میں، اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض الى اخر الآیہ، اچھا، بنزول اشیاء من عنده، جو چیز نازل ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کتاب انزلناہ الیک، کتاب نازل ہوئی ہے، بارک اللہ فیک، سورۃ الکہف کی پہلی آیت، الحمد للہ، سورۃ الکہف، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، انزل، اچھا، صعود الاشیاء، چیزیں اوپر کی طرف جاتی ہیں، کیا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يصعد يرفع الله، لیکن یہ نا چیزیں اوپر کی طرف جاتی ہیں، اللہ کی طرف جاتی ہیں، وہ یعنی رتبے کی بات نہیں ہو رہی، چیزوں کا اوپر کی طرف جانا، اچھا، سنت، سنت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور سنت جو ہے قول سے، فعل سے، اقرار سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے، قول سے، قول سے کہ اللہ تعالیٰ بلندی پہ ہے، آسمان پہ ہے، وہ تو فعل ہے یار، سمجھے ذرا، وہ تو اقرار ہے یار، دیکھیں نا تین ہیں، سمجھے ذرا، دلائل کی کس طریقے سے سمجھی جاتی ہیں، قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان فرمان قول ہے، فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ، اقرار کسی اور نے اشارہ کیا ہے، کسی اور نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی یا اس کا اقرار کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا، آپ نے جو کہا ہے اشارہ آسمان کی طرف، کہاں پہ، فعل میں تو ہے، کہاں، دلیل کیا ہے، متفق علیہ حدیث میں، حجۃ الوداع کے موقع پر، اللہم فاشہد، اس آسمان کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ گواہ رہنا، ٹھیک ہے، اچھا، اور اقرار صحیح مسلم کی حدیث میں، جب جاریہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو اس نے کیا کہا، فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، اعتقها فإنها مؤمنة، تو اقرار ہے، اچھا، قول،
حدیث میں آیا کہ اللہ کو فرماتے ہیں کہ آپ مجھ پر مجھے امیر نہیں سمجھتے ہیں جبکہ جو مجھے دن رات وہی آتی ہو من کی سماع و اس طرح کچھ لفظ آیا
کیا چیز وانا امين من في السماء بارك الله فيك اجماع دليل بڑی پیاری بات ہے ذرا سمجھنا ذرا اجماع کے تعلق سے اور یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند قاعدہ ہوگا اجماع کے تعلق سے کہ ہم کہتے ہیں نا قرآن میں دلائل ہیں بے شمار متنوع ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں جو پانچ قسم بتائی ہیں اس سے بھی زیادہ کہ فوق کا لفظ ہے علو کا لفظ ہے چیزوں کو اوپر سے نیچے کی طرف جانا یا نیچے کے اوپر کی طرف مختلف جتنے بھی ہیں اگر آپ یہ دیکھیں تفصیل اس کی تو ہزار سے زیادہ بنتی ہے قرآن مجید میں ہزار سے زیادہ انزلہ کا لفظ کتنا ہے قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں ٹوٹل دیکھیں تو ہزار سے بھی زیادہ ہے مخالف سمجھ نہیں آتی سبحان اللہ دیکھ ہر درمی دیکھیں آپ سنت میں دیکھیں آپ بے شمار احادیث ہیں قول بھی ہے فعل بھی ہے اقرار بھی ہے اچھا نہیں سمجھے چلو اجماع دیکھو شیخ ابن حضیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اجماع اس بات پر سلف کا اجماع ہے اور سلف کے اجماع کو جاننے کا طریقہ جو ہے یہ ہے کہ عدم نقض ضد ما جاء فی الکتاب والسنۃ انڈر لائن کریں اس جملے کو کہ عدم نقل ضد ما جاء فی الکتاب والسنۃ جو کوئی کتاب اور سنت میں آیا ہے اس کے خلاف ان سے کوئی چیز ثابت ہی نہیں ہے یا کوئی نقل نہیں ہوئی کسی سلف میں سے کسی کی بھی صحابہ میں سے دیکھ لیں آپ تابعین میں سے دیکھ لیں آپ اتباع تابعین میں سے دیکھ لیں آپ بہترین تین زمانے کے لوگ کسی سے آپ کو بھی قرآن اور سنت کے جو دلائل جو بیان کیے گئے ہیں جو بے شمار ہیں اور مختلف ہیں تفصیل دیکھیں آپ یعنی کہ صرف ایک قسم کے دلائل ہیں متنوع ہیں اور بے شمار ہیں اگر یہ مفہوم نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے بلندیوں پر ہے تو صحابہ میں سے اصل میں کسی ایک کا قول تو آتا نقل تو ہوتا کہ یہ مراد ہے اس سے وہ مراد نہیں ہے کیا خیال ہے تو یہ قاعدہ اچھا پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں فَإِنَّ مُكَانُ يَقْرَوْنَ الْقُرْآنَ وَيَقْرُونَ الْأَخْبَارَ وَيَعْلَمُونَ مَعَانِيهَا یقیناً قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے اور جو خبریں ہیں اس کو بھی نقل کرتے تھے اور معنی بھی بہترین طریقے سے جانتے تھے قرآن مجید کا جب ان ولم لم ينقل عنهم ما يخالف ظاهرها جب ان سے کوئی چیز نقل نہیں ہوئی جو ان آیات اور احادیث کے ظاہر کے کوئی خلاف بات ہو علم انهم لا يعتقدون سواه تو یہ جان لیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ ان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے وانهم مجمعون على ذلك اور اس بات پر ان کا اجماع بھی ہے دو چیزیں ہیں قرآن کی دلائل اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے عرش پر ہے مختلف دلائل جو ہیں سنت میں دلائل ہیں سلف نے دیکھا ہے صحابہ نے دیکھا ہے تابع اتباع تابعین نے اس میں چار امام بھی شامل ہیں محدثین بھی سارے شامل ہیں ہمارے جو سلف الامہ ہیں سارے جو سب سے بہترین زمانے کے لوگ ہیں سب سے بہترین سمجھے جاتے امت اسلامیہ میں ان سے بہتر کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے قرآن مجید اور سنت پر جب انہوں نے دیکھا ہے تو انہوں نے ان دلائل میں سے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے ہر جگہ نہیں ہے یاد رکھیں ٹھیک ہے نا کیوں ہر جگہ نہیں کیونکہ ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سے بھی کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ بھی ہے یا اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے فرش پر بھی جیسے کہ آج بعض لوگ کہتے ہیں یہ شبہ پھیلاتے ہیں نا ٹھیک ہے نا تو دو چیزیں سے ثابت ہوئے تھے نمبر ایک ان کا عقیدہ سب کا یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہی ہے جو کچھ قرآن سنت کا ظاہر بھی ہے فی السماء یعنی علی السماء فوق عرش فوق السماوات فوق سماواتی علی عرش علی عرش علی عرش علی عرش, علی عرش, علی عرش یہ ظاہر ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو ہے جب ان میں سے کسی نے بھی مخالفت نہیں کی اور خاموشی ہے تو اسے کیا ثابت ہوتا ہے اجماع ہے تو عقیدہ بھی یہی ہے اور اس پر اجماع بھی ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں وَهَذَا طَرِقُ حَسَدُ الْإِثْبَاتِ اِجْمَاعِهِمْ یہ بہترین طریقہ ہے سلف کا اجماع ثابت کرنے کے لیے فَاسْتَمْسِكْ بِهِ يَنْفَعُكَ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ فَاسْتَمْسِكْ بِهِ يَنْفَعُكَ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ اسے لازم پکڑے رکھو اس قاعدے کو کسی یہ جو قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے یہ آپ کو بہت سی جگہوں پر فائدہ مند ثابت ہوگا آپ کے لیے کیونکہ اکثر بات ہوگی اچھا اس میں کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اجماع ہے سلف کا. نقل اجماع کس نے نقل کیا مجھے دکھائیں. لازمی کہ کوئی نقل کرے. بعض اوقات اجماع بالکل ظاہر واضح ہوتا ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے سب کو. اسے جو عقیدے کی امور میں اجماع ہیں, میں آگے بھی ایک قاعدہ بتاؤں گا جو کتابوں میں. اچھا بعض چیز ایسے مسائل ہیں کس کتاب میں, بعض کتابوں میں نہیں ہے, تو لازمی ہر عالم ہر کتاب میں ہر چیز کا ذکر کرے, یہ بھی لازمی نہیں ہے. تو جو چیز کتابوں میں تواتر سے آج چلی آ رہی ہے, عقیدے کی جو کتابیں ہیں, مصنفین نے جو عقیدے کے تعلق سے لکھا ہے اور کسی نے اس کی مخالفت بھی نہیں کی, تو یہ بھی اجماع میں شمار ہوتا ہے. اگر کسی ایک یا دو نے کسی چیز میں سے اس کی مخالفت کی ہے, تو ہم یہ کہیں کہ اس نے اجماع کی مخالفت کی ہے, اس کے قول کو نہیں مانا جائے گا, کیونکہ اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے کہ نہیں. اجتماع ثابت ہونے کے بعد جیسے قرآن اور سنت ہے, کوئی مخالفت کر سکتا ہے؟ مخالفت ہو سکتی ہے الگ سوال ہے, کر سکتا ہے الگ سوال ہے, ٹھیک ہے نا. قرآن اور سنت ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی سلف میں سے مخالفت کر سکتا ہے؟ اچھا ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے. ہو کیسے سکتی ہے؟ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موضوع پہ تعلق سے رفع الملام نے مجمع الفتاوی میں ایک پورا الگ سے باب باندھا ہے, اور اس میں 10 تقریباً اسباب بیان کیے ہیں, اور بلکہ عذر پیش کیے ہیں ائمہ کے لیے کہ بعض اوقات کچھ ایسے اسباب جس کی وجہ سے کوئی عالم جو ہے وہ مخالفت کر سکتا ہے کتاب اور سنت کی یا حدیث کی مخالفت کر سکتا ہے. حدیث ملی نہیں مثال کے طور پہ, مخالفت ہوگی کہ نہیں؟ حدیث ملی لیکن ضعیف ثابت ہوئی اس کے نزدیک, جبکہ حدیث صحیح اس تحقیق کے نزدیک ضعیف ہے, عذر ہے کہ نہیں؟ ثابت بھی ہے, صحیح بھی ہے, لیکن مرجوح ہے کہ اور راجح دلیل موجود ہے. اس طریقے سے 10 عذر پیش کیا تقریباً. سبحان اللہ. الغرض تو یہ جو یہاں پہ شیخ بدین رحمہ اللہ قاعدہ بیان کیا ہے بہت عمدہ قاعدہ ہے. اسے جیسے فرمایا فاستمسک به ينفعک فی مواطن کثیرا. اچھا عقل کے تعلق سے شیخ بدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں دو اعتبارات سے دلیل ہے کہ علو صفت کمال ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے لیے صفت کمال کو ثابت کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس علو کی صفت کو ثابت کرنا واجب ہے. اور دوسری بات عقل کی عقل دلیل میں جو یعنی پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ علو پر نہیں ہے تو پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نیچے ہے یا برابر ہے, یا صفت نقص ہے, کوئی مخلوق اللہ کے برابر ہو یا اسے نیچے ہو نعوذ باللہ, تو صفت نقص میں اس کا شمار ہوتا ہے. کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے اوپر ہیں یا اللہ تعالیٰ کے مثل ہیں یا برابر ہیں, تو یہ لازمی ہے عقلی اعتبار سے بھی کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے اور صفت علو سے متصف ہے. اور فطرت کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں کوئی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا الا وہ شخص جس کی فطرت منحرف ہو چکی ہو, کہ جو انسان یا اللہ کہتا ہے دعا کرتے وقت تو اس کا دل جو آسمان کی طرف جو نا وہ مائل ہوتا ہے یا آسمان کی طرف اوپر کی طرف پھر جاتا ہے, نہ دائیں طرف جاتا ہے نہ بائیں طرف, کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. تو فطرتاً بھی انسان کا دل جو سب سے یعنی بہترین حصہ سمجھا جاتا ہے جسم کا, بلکہ جو گورن کرتا ہے پورے جسم کو, جو بادشاہ کی مانند ہے, اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو بھی اللہ نے جیسے پیدا کیا ہے انسان کو, یہ اس فطرت کے اندر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے کہ انسان کا دل آسمان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے جب وہ دعا کرتے ہیں. دیکھیں آپ کہیں یا اللہ, جب آپ دعا کریں آپ کا دل کس طرف جاتا ہے؟ اچھا آسمان کی طرف یقیناً, کچھ بھی دیکھ لیں آپ, سوال نہیں پیدا ہوتا کہ زمین کی طرف جائے کبھی, آسمان کی طرف. دلیل ہم اپنے عمل سے بھی کرتے ہیں, ہاتھ ہمارے کس طرف ہوتے ہیں, ہتھیلیاں کس طرف ہوتی ہیں, آسمان کی طرف. کیا ثبوت ہے یہ؟ دل بھی آسمان کی طرف جا رہا ہے, ہاتھ ہتھیلیاں بھی آسمان کی طرف جا رہی ہیں. کبھی دیکھا بھی ہتھیلی کبھی نیچے کر دی ہو, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی کسی مخالفین کو دیکھ لیں آپ جو اللہ تعالیٰ کی صفت کے علو کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں. جب دعا کرتے ہیں وہ, کبھی دیکھا آپ نے ان میں سے کسی کو کہ کبھی دائیں طرف کبھی ہاتھ نیچے کر کے دعا مانگ رہا ہو یا سر نیچے کر کے, اس طریقے سے دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ ایک مجھے دکھا دے کسی شخص نے کبھی کیا ہے, ٹھیک ہے نا؟ کبھی دائیں طرف چڑھو مڑ کے دعا کرے, کبھی بائیں طرف, کبھی نہیں ہے. عجیب بات دیکھیں آپ, دل آسمان کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے, ہتھیلی آسمان کی طرف ہے, زبان پہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے. کتنی بڑا تواد ہے. وجہ کیا ہے؟ یعنی دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آسمان کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے. فطرت جس کی زندہ ہے, ٹھیک ہے نا, ہاتھ بھی ہتھیلی بھی آسمان کی طرف ہے, مانگ بھی اپنے رب سے رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک دفعہ بھی زبان سے کہ ہر جگہ موجود ہے, لیکن ایک دفعہ بھی اپنے فعل سے ثابت نہیں کر سکا کہ ہر جگہ موجود ہے. چلو ہاتھ کبھی نیچے کر کے دعا کر لو, کبھی دائیں بائیں کر کے دعا کر لو, کبھی نہیں ہوگا, سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن بعض ایسے لوگ نعوذ باللہ کی فطرت بھی نعوذ باللہ مر جاتی ہے ان کی, پھر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. یہ آدھا جملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. آج کا درس کیا ہمارا, کہ دو صفات کو ایک ساتھ بیان کرنا, اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے اور وہ مخلوق کے ساتھ بھی ہے, ہمارے ساتھ بھی ہے. اب معیت کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں, وہ سبحانہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وہ سبحانہ معہم اینما کانوا یعلم ما ہم عاملون. اور وہ یعنی سبحانہ و تعالی, اللہ سبحانہ و تعالی, معہم اینما کانوا, جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. یعلم ما ہم عاملون, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں, جو عمل وہ یعنی مخلوق کرتی ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ, یہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان میں سے ہے, اللہ تعالیٰ کی معیت کی صفت کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے ساتھ ہے. وہ یہ پہلے گزر چکا ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معیت جو ہے اس کی قسمیں ہیں, عام ہے, خاص ہے, وہ خاصۃ الخاص. تین قسمیں, عام کی مثال جو ہے اور دلیل جو ہے, وہ معکم اینما کنتم, سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں. اور اس میں یہ معیت جس ہر مخلوق کے لیے, چاہے مومن ہے, کافر ہے, اچھا ہے, برا ہے, بر ہے, فاجر ہے, سب کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے اس اعتبار سے. اور جو خاص ہے اس کی دلیل جو ہے سورۃ النحل آیت نمبر 128 میں, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے اور احسان کرنے والوں کے ساتھ جو محسنین ہیں. اور اس طریقے سے ان اللہ مع الصابرین کئی جگہ ہے قرآن مجید میں, صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو یہ خاص ہے متقین کے لیے, محسنین کے لیے, صبر کرنے والوں کے لیے, اور اس طریقے سے. اور جو خاصۃ الخاص ہے, جو اس سے بھی زیادہ خاص ہے, دیکھیں آپ اس کی مثال سورۃ طہ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آپ دونوں ڈرو نہیں, یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام, اننی معکما, بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, اسمع وارى, میں سنتا خوب سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا سورۃ توبہ آیت نمبر 40 میں, ان اللہ معنا, غار کے جو قصہ ہوا ہے, کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہیں. تو یہ معیت جو ہے یہ خاص معیت ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, یہ پہلے گزر چکا ہے کہ یہ معیت جو حقیقیہ ہے, حقیقی معیت ہے, اس کا مقتضی یہ ہے اس معیت کا, کہ جو عام معیت ہے, یعنی عام اور خاص میں کیا فرق ہے. عام معیت جو ہے وہ اس کا معنی یہ ہے, یہ اس کا مقتضی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم, اللہ تعالیٰ کا سمع سننا, اللہ تعالیٰ کا دیکھنا, اللہ تعالیٰ کی قدرت اور سلطان, یہ سارے جو معنی ربوبیت کے سارے جو ہیں یہ اس میں شامل ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ معکم, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے, یعنی تم سب کے ساتھ ہے. کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ نہیں, دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے, اس کا قہر بھی ہے, سلطان بھی ہے, پکڑ بھی ہے, سب پر ہے نا. مومن ہے, کافر ہے, اچھا ہے, برا ہے, سب کے لیے ہے کہ نہیں. تو یہ معیت کون سی ہے؟ اس اعتبار سے معیت ہے. اور جو خاص معیت ہے اس کا معنی جو ہے, اس کا مقتضی جو ہے, النصر والتأييد, اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا, مدد فرمائے گا, نصرت فرمائے گا, اور تأیید ہوگی جس چیز پر وہ قائم ہے, اللہ تعالیٰ ان کی تأیید بھی فرمائے گا اور مدد بھی فرمائے گا. تو یہ خاص معیت ہے. اور خاص خاص جو ہے, جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں وہ ان کے لیے ہے, جس میں نصر و تأیید کا معنی مزید پختہ اور مضبوط ہوتا ہے. پھر شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کما جمع بین ذالک فی قوله, جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جمع کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں, کس چیز, دونوں صفات کو, کون سا صفت, صفة العلو على عرشه سبحانه وتعالى وصفة المعية. اب ایک ہی آیت میں اب دیکھیں کہ دونوں کچھ بیان کیا گیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ دونوں میں کوئی تضاد یا کوئی اختلاف نہیں ہے. دونوں پر ایمان رکھنا ایک وقت میں واجب ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ یہ آیت جو اپنے یاد کرنی ہے. کہا تھا کہ نہیں؟ کیوں کہا تھا؟ اسی وجہ سے کہا تھا کہ اگر آپ اور دلائل بھول جاتے ہیں علو کی، جو کہ صرف عرش پر مسلم کے سات دلائل قرآن مجید میں، سات، علی عرشی ہی، الى عرشی کے علاوہ الگ ہے، صرف علی عرشی یعنی فوق عرشی سات ہے قرآن مجید میں. ان میں سے ایک ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں، یہ یاد بھی کرنی ہے اور پھر اس تعلق چند اہم باتیں بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش، اسی نے ہی پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، ثم استوى على العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خوب جانتا ہے جو یلج یعنی داخل ہوتا ہے زمین میں، وما يخرج منها جو زمین سے خارج ہوتا ہے، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو زمین سے اوپر کی طرف آسمان کی طرف جاتا ہے. وهو معكم اينما كنتم، اور وہ تمہارے ساتھ تم جہاں کہیں بھی ہو. والله بما تعملون بصير، اور اللہ تعالی جو تم کرتے ہو خوب دیکھتا ہے. جیسا فرماتے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، بین ذلك شیخ الاسلام کا جو قول یعنی علو اور معیت کو دونوں کو جمع کیا، ثم استوى على العرش، یعنی اس میں اثبات العلو ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. اس میں کون سی صفت ثابت ہوتی ہے؟ صفت العلو، کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے. اور وہو معکم اینما کنتم، کون سی صفت ہے؟ صفت المعیہ. اور دونوں کو ایک آیت میں اللہ نے جمع کیا ہے، اور دونوں میں کوئی منافات کوئی تضاد نہیں ہے، جیسے کہ پہلے بیان کیا اور آگے بیان کریں گے. اچھا، جمع کس طریقے سے ہوا ہے؟ من ثلاثة وجوه، تین طریقے سے. پہلا، انه ذکر استواه على العرش ثم قال وهو معكم اينما كنتم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفات کو ایک جگہ کر جمع کیا ہے. یہ پہلے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، پھر فرمایا وهو معكم اينما كنتم. اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دو صفات کو جمع کیا ہے تو ہم یقیناً جانتے ہیں، علم یقین جانتے ہیں کہ اس میں کوئی تناقض نہیں ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر تناقض کا امکان ہوتا تو پھر دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنا ناممکن ہوتا، مستحیل ہوتا. کیونکہ جو قاعدہ یہ ہے، المتناقضین لا يجتمعان ولا يرتفعان، یہ قاعدہ ہے کہ جو متناقض چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی اور نہ وہ کبھی رہ سکتی ہیں. فلابد من وجود احدهما وانتفاء الثاني، دونوں میں سے ایک کا ہونا لازمی ہے، دوسرا کا منتفی ہونا لازمی ہے. لا اجتمعان، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، ارتفاع میں سے باقی بھی نہیں رہ سکتی، تو ان میں سے ایک کا ہونا لازمی ہوتا ہے. اور اگر ایسا ہوتا تو پھر تناقض ہوتا، اور اس لیے لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ دوسرے آخری حصے کی تکذیب کرتا ہے، نعوذ باللہ. بس سمجھ آ رہی ہے کہ جمع کس طریقے سے؟ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے دونوں صفات کو، صفت العلو اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، اور صفت المعی اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ ہے، دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا ہے. جب اللہ نے ان دونوں صفات کو جمع کیا ہے تو ہم پر اوپر لازم ہے کہ من و عن سے تسلیم کریں اور دونوں صفات پر ایمان رکھیں، اور ایمان اس اعتبار سے کہ اس میں کوئی تناقض نہیں ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا. وہ کہتے ہیں جمع کیسے ہوا ہے، کیسے جمع کیا ہے؟ تین وجوہات سے یا تین طریقوں سے یہ ثابت ہوتا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفات کو جمع کیا ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ استواء علی عرش کا ذکر کیا ہے، اور پھر وہ معکم اینما کنتم. اور قاعدہ یہ ہے، اصولین کا قاعدہ یہ ہے کہ جو متناقض چیزیں ہوتی ہیں لا یجتمعان ولا یرتفعان، کبھی جمع نہیں ہو سکتے اور کبھی باقی نہیں رہ سکتے دونوں، ان میں سے ایک کا خاتمہ لازمی ہوتا ہے. ایک اگر تناقض ہو جائے، ایک رہے گا باقی تو نہیں رہے گا. اب دن اور رات ہے، مجھے بتائیں کبھی جمع ہو سکتے ہیں؟ اگر دن ہو تو پھر رات نہیں ہے، رات ہو تو پھر دن نہیں ہے. لا اجتمعان ولا ارتفعان، کبھی جمع نہیں ہو سکتے، کبھی دونوں باقی ایک ساتھ پہ رہ نہیں سکتے. ایک کے رہنے کے لیے دوسرے کو جاننا لازمی ہے، منتفی ہونا لازمی ہے. اور اگر یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو پھر یقیناً اگر ہم یہ کہیں کہ اس میں تناقض کا دور سے بھی اندیشہ ہے نعوذ باللہ، تو پھر قرآن کا جو پہلا حصہ اس آیت کریمہ کا وہ دوسرے کی تکذیب کر رہا ہے، یعنی یا تو اللہ عرش پر ہے یا مخلوق کے ساتھ، سب کے ساتھ ہے. اگر ہم اس کو نہیں مانتے، اگر پھر ماننا ہی پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے اور سب کے ساتھ بھی ہے. اچھا، دوسری طریقہ جمع کا جو ہے کہ مخلوقات میں عین ممکن ہے کہ علو اور معیت کو ایک ساتھ جمع کرنا، جیسے کہ مصنف آگے بیان کرے گا اور پہلے بھی گزر چکا ہے، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں ما زلنا نسیر والقمر معنا، ہم چلتے ہیں اور چاند ہمارے ساتھ ہوتا ہے. علو چاند کہاں پہ ہے؟ زمین پر ہے، آسمان پر ہے؟ آسمان پر. علو آسمان اوپر ہے کہ نہیں، اونچا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اونچائی پہ ہے، علو پہ ہے، ٹھیک ہے. اور ہم کہتے ہیں، زمین پر چلنے والے کہتے ہیں، میں نے سفر کیا، جدہ سے مکہ جا رہا تھا اور چاند میرے ساتھ تھا، رات کے وقت میں سفر کر رہا ہوں، چاند میرے ساتھ تھا، ٹھیک ہے. حسام بھائی مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں یا جدہ آ رہے ہیں رات کے وقت، اسی وقت میں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں مدینہ سے جدہ جا رہا تھا اور چاند میرے ساتھ تھا. تیسرے شخص کراچی سے لاہور جا رہا ہے رات کے وقت، وہ کہتے ہیں چاند میرے ساتھ تھا. وہ چاند کتنی ہے بھائی؟ ایک چاند ہے نا. سب سچے سب جھوٹے ہیں؟ سب سچے ہیں. چاند ہی ایک ہے، سب کے ساتھ بھی ہے، اور ہے کہاں پہ؟ ہے بھی آسمان پہ. اگر مخلوق میں دونوں کو جمع، دونوں صفات کو جمع کرنا ممکن ہے، تو خالق میں حق کرنا ممکن کیسے ہے؟ واضح. الجمع بین صفۃ العلو و صفۃ المعیہ، مخلوق کے حق میں اگر ممکن ہے، تو خالق میں حق میں ناممکن کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا، تیسری بات شخص فرماتے ہیں کہ اگر یہ فرض کیا جائے کہ مخلوق کے معاملے میں ممکن نہیں ہے، وہ تعارض ہے، تو خالق کے لیے لازم نہیں ہے کہ تعارض موجود ہو، کیونکہ قاعدہ کیا ہے؟ لأن اللہ ليس كمثله شيء، کیونکہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو اسے یہ لازم ہے، یہ ثابت بھی اور لازم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں صفات سے متصف ہے، وہ اونچائیوں پر بھی ہے، بلندیوں پر بھی ہے، عرش پر بھی ہے، صفۃ العلو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی، مخلوق کے ساتھ بھی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ، شیخ عثیمین تیمیہ رحمہ اللہ کو یہ جملہ کوٹ کرتے ہوئے، وليس معنى قولي وهو معكم انه مختلط بالخلق، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وهو معكم کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ اپنے مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخلوط ہے. ساتھ کا معنی یہ نہیں کہ فزیکل کانٹیکٹ میں مخلوط، خلق کہتے ہیں فزیکل کانٹیکٹ کو، یہ معنی نہیں ہے اس کا. کیونکہ شفرات شب عثیم رحمہ اللہ، کیونکہ یہ معنی اس معنی میں نقص ہے، اور پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اگر یہی معنی مراد ہوتا تو پھر دونوں میں سے ایک بات لازم آتی ہے، اما تعدد الخالق او تجزؤه، یا تو ایک سے زیادہ خالق ہے یا پھر اس خالق کے مختلف حصے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی لازم آتا ہے کہ چیزیں جو ہیں، مخلوق جو ہیں، وہ خالق کو محیط ہو جاتی ہیں، خالق سے اوپر بھی کوئی مخلوق ہو سکتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ زمین پر ہو، جسے وہ کہتے ہیں عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی ہے، تو پھر آسمان کہیں اللہ کے اوپر ہے کہ نہیں؟ احاطہ مخلوق کا کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے یا مخلوق اللہ کا احاطہ کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا احاطہ کرتا ہے، پورے کائنات کا احاطہ کرتا ہے، مخلوق تو نہیں کر سکتی نا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ معیت کے لفظ میں اختلاط، فزیکل کانٹیکٹ ہرگز نہیں ہے معنی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ صحیح یہ معنی باطل آتا ہے، یا تو ایک سے زیادہ خالق، ایک تو عرش پر بیٹھا ہے یا عرش پر مستوی، نعوذ باللہ، عرش پر مستوی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ زمین پر ہے، مخلوق کے ساتھ ہے، تو ایک سے زیادہ ہوا نا، یا ایک حصہ عرش پر ہے، دوسرا حصہ زمین پر مخلوقات کے ساتھ ہے، یہ بھی ناممکن ہے. یہ سب کفر ہے، ممکن ناممکن ہے. تو پھر کیا باقی چیز رہتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور وہ سب کے ساتھ بھی ہے. سمجھ میں آتا ہے تو اچھی بات، نہیں آتا ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ آمنا وصدقنا الحمدللہ. پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فإن هذا لا تجبه اللغة، اس بات کو لغت، یعنی اس کو لغت میں اس کا وجود نہیں ہے، وہ لغت میں اس کو واجب نہیں کہتی. عربی لغت جو ہے معیت کے لفظ کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ ہے، معیت کا لفظ جو ہے، کیا اس میں اختلاط لازم آتا ہے؟ کیا معیت کا لفظ فزیکل کانٹیکٹ لازم آتا ہے؟ میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں نا، یہ فزیکل کانٹیکٹ ہے کہ نہیں؟ میں اس وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں. میرے گھر والے کہاں ہیں؟ اب اہلے کے کمرے میں ہے نا. کسی کا کانٹیکٹ ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے لغت کے اعتبار سے بھی معیت کا لفظ جو ہے، معیت کا لفظ جو ہے، فزیکل کانٹیکٹ کا ہونا لازمی نہیں ہے. کوئی چیز آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے جبکہ آپ کے قریب بھی نہ ہو. یہ معنی لیا جا رہا ہے نا کہ لغت میں یہ لازم، یہ واجب ہے. جب کوئی شخص کہے میں فلان کے ساتھ ہوں، تو سننے والے کے ذہن میں سب سے پہلی بات ہے کہ فزیکل کانٹیکٹ میں آپ کے ساتھ ہے، قریب بیٹھا ہے. کیا لازمی آتا ہے اسے؟ اس لفظ سے لازمی آتا ہے. اسے شیخ سمتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ هَذَا لَا تُجِبُهُ اللُّغَةُ، لغت بھی اس پہ واجب نہیں کرتی. شیخ مدیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لغت اس کو واجب نہیں کرتی تو اس کا تعین بھی نہیں ہوتا. اور یہ ایک وجہ ہے کہ جو حلولیہ جہمیہ میں سے جو مذہب ہے اس کو باطل کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ لغت کے اعتبار سے بھی وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، پھر تو ہر چیز میں حل ہو چکا ہے، حلولیہ. پھر اتحادیہ کے خالق مخلوق ایک ہی ہے، وہی جو کیا کہتے ہیں ان کا جو مشہور وہ شعر ہے، وہ ان کا ایک نہیں مشہور جو وہی جو عرش، وہی جو عرش پہ مستوی تھا، سبحان اللہ، ان اللہ و ان الیہ راجعون. یعنی اتحاد کیا ہے کہ خالق مخلوق ایک ہی ہے. تو لغت کے اعتبار سے بھی یعنی ان کی یہ جو مذہب اور جو عقیدہ، یہ باطل ہو جاتا ہے. جو یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے ساتھ مخلوط ہے، مخلوق کے ساتھ. اچھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک لفظ بیان کیا، لا تجیبہ اللغہ، یعنی کہا لا تقتضی اللغہ، لا تقتضی ولا توجب. دیکھیں لفظ کے اختیار بھی کیسے کرتے علماء، سبحان اللہ. اور دونوں میں فرق ہے، لا توجبہ اللغہ ولا تقتضی اللغہ. جو ہے لغت جو ہے اختلاط فزیکل کانٹیکٹ کا مقتضی تو ہو سکتی ہے، یعنی اس کے معنی میں یہ معنی بھی شامل ہو سکتا ہے، لیکن صرف یہ معنی واجب نہیں ہے. سمجھے ذرا، توجب ہو یعنی واجب ہے کہ جب بھی آپ میت کا لفظ سنیں تو پھر سب سے پہلے یہ معنی آئے فزیکل کانٹیکٹ کا، نہیں واجب نہیں ہے. ہم مقتضی ہے، مقتضی کا لفظ ہوتا تو یہ بھی شامل ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. اب اقتضاء اللغہ اختلاط کا جو ہے، میں جمع کہتا ہوں میں نے چائے پی ہے دودھ والی، یعنی چائے کے ساتھ دودھ بھی ہے. عربی کہتے ہیں مثل الماء واللبن، پانی اور دودھ، گاڑھا دودھ تھا پانی ملا کے، تو میں نے کہا شربت الماء واللبن، میں نے پانی کے ساتھ دودھ کے ساتھ پانی بھی پیا ہے. یعنی پانی دودھ میں مکس، اختلاط ہے کہ نہیں؟ مخلوط الماء مع اللبن، یہ اختلاط ہے. تو معیت کے لفظ میں اختلاط بھی کا معنی بھی موجود ہے، لیکن اس کو واجب نہیں کرتا کہ صرف یہی معنی لازم آتا ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. پھر شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ خلاف ما اجمع علیہ سلف الامتی وخلاف ما فطر اللہ علیہ الخلق. اور یہ جو ہے اختلاط کا معنی جو ہے، ایک تو لغت کو اسے واجب نہیں کرتی، دوسری بات یہ ہے وہ خلاف ما اجمع علیہ سلف الامہ. اور یہ جو اختلاط کا معنی ہو، یہ امت کے سلف امت کے اجماع کے خلاف بھی ہے. وخلاف ما فطر عليه وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، اور جو فطرت اللہ تعالیٰ مخلوق نے ڈالی ہے اس کے خلاف بھی ہے. تو لغت کے وجوب کے خلاف بھی ہے لفظ جو ہے، لغت بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتی، نہ ہی اجماع کے خلاف بھی ہے، لغت کے خلاف ہے، اجماع کے خلاف ہے، اور فطرت کے خلاف بھی ہے. دیکھیے لوگ کس طریقے سے کہتے ہیں کہ دریا کے اپوزٹ بالکل اس کے خلاف جانا کتنا مشکل ہوتا ہے. یہ لوگ اس طریقے سے کر رہے ہو، کہتے ہیں نہیں ہم حق پر اور آپ لوگ باطل پہ ہیں، نعوذ باللہ. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خالق جو ہے وہ اپنے مخلوق سے الگ ہے، بائن من المخلوق الگ ہے. جو کہ دعا میں یہ کہتا ہے یا اللہ، یعنی اللہم یا اللہ کہتا ہے، یقین اس کے عقیدے ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ میں نہیں ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اس کی یقین اس کے عقید ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے الگ ہے، یعنی عرش پر ہے، آسمانوں پر ہے. اور یہ بھی عقیدہ کبھی نہیں ہو سکتا جو شخص دعا کرتے، یا اللہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حل ہو چکا ہے، دائیں بائیں چیزوں میں، انسان میں، درند پرند میں، ہر چیز میں، نعوذ باللہ، کبھی بھی وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خالق جو مخلوق کے ساتھ مختلط ہے، تو یہ شریعت کے مخالف ہے، عقل کے مخالف ہے، فطرت کے مخالف بھی ہے. یعنی دلائل کتنی تھی؟ قرآن، سنت، اجماع، عقل، فطرت، لغت بھی آ گئی اب، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ مخالفت کسی مخالفت کر رہے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، پھر کہتے ہیں اللہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حل ہو چکا ہے، وحیت الوجود، وحیت الحلول والاتحاد، یہ کفری عقائد ہیں. یہ جب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کسی کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، قرآن کے، سنت کے، اجماع کے، فطرت کے، عقل کے اور فطرت کے اور لغت کے بھی، یعنی کہیں سے ان کو سپورٹ نہیں ملتی. اس کے باوجود بھی ہر درمی دیکھیں کہتے نہیں ہمارا عقیدہ صحیح ہے، نعوذ باللہ. پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بل القمر آیۃ من آیات اللہ من اصغر مخلوقاتہ، بلکہ چاند جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، من مخلوقات میں سے ہے، بلکہ چھوٹے مخلوقات میں سے ہے. وہ موضوع فی السماء، اور چاند آسمان پر ہے، یعنی آسمان میں ہے. وہ مع المسافر غیر مسافر اینما کان، اور چاند مسافر کے ساتھ بھی ہے اور مقیم غیر مسافر کے ساتھ، مقیم کے ساتھ بھی ہے، جہاں پر بھی ہوں. جب ہم سعودی عرب میں ہوتے رات ہوتی ہے، مقیم ہے، چاند ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہیں. اچھا، جو پاکستان میں چاندوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو انڈیا میں چاندوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو سوڈان میں چاندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جو ایجپٹ میں چاندوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہیں سب ہم زمین پر، چاند آسمان میں ہے، وہ ہے ہمارے ساتھ بھی، سبحان اللہ. وہ جو سفر کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے مثال دی ہے، ان کے ساتھ بھی چاند ہوتا ہے. تو بل القمر بل اضراب الانتقال، یعنی بات اس طریقے سے ہو رہی ہے. اور یہ مثال ہے مصنف رحمہ اللہ نے بیان کی ہے معنی کو قریب کرنے کے لیے، اور اس حقیقت کی تحقیق اور ثابت کرنے کے لیے کہ ایسی چیزیں بھی ہیں جو حقیقت انسان کے ساتھ بھی ہوتی جبکہ انسان سے دور بھی ہوتی ہیں. اور مثال کی چاند مثال دی ہے. اور پھر شخص فرمان رحمہ اللہ، اگر مخلوق میں یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے، وہ چاند چھوٹے سے مخلوق ہے مخلوقات میں سے، اور ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ہے اور آسمان میں بھی ہے، اور یہ کبھی تناقض بھی کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اس میں تضاد اور تناقض ہے، اس بات میں سب جانتے ہیں، حقیقی بات ہے. اور اس سے اختلاط بھی لازم نہیں آتا، فزیکل کانٹیکٹ بھی لازم نہیں آتا. تو پھر جب ہم یہ چیز یقیناً جانتے ہیں، اس حقیقت کو یقیناً جانتے ہیں، تو پھر ہم اسی طریقے سے کیوں جو آیات معیت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفت معیت کی آیات ہیں، ان کے ظاہر کو لیتے ہوئے، ظاہر کو حقیقتاً مانتے ہوئے، اس پہ یقین رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے، ہمیں یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ حقیقتاً یقین ہمارے ساتھ ہے، اور وہ آسمان کے اوپر بھی ہے، عرش پر مستوی بھی ہے؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اور جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر یہ ممکن ہو، اگر فرض کیا جائے کہ مخلوق میں یہ ممکن نہیں ہے، ممتنع ہے، دیکھیں خالق میں ممتنع تو نہیں ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی حقیقت آسمان میں ہے، وہ حقیقت ہمارے ساتھ بھی ہے، اور اس میں کوئی تناقض بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر دور ہیں عرش پر مستوی مخلوق سے، تو وہ اس دوری کے ساتھ قریب بھی اپنے مخلوقات کے. اور یہ جو تحقیق کی ہے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ تحقیق ہے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں، اور یہ فرمایا ہے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ کوئی حاجت نہیں ہے کہ ہم آیت کی تأویل کریں، بلکہ آیت جو ہے وہ اپنے ظاہر پر ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، آسمانوں پر عرش پر مستوی، اور ہمارے ساتھ بھی ہے حقاً و حقیقتاً، اور وہ عرش پر بھی حقاً و حقیقتاً ہے، آسمان پر ہے، عرش پر حقیقت ہمارے ساتھ بھی حقیقتاً ہے. جیسے ہم کہتے ہیں، ایک اور مثال دی شیخ صاحب نے، شیخ بہتی رحمہ اللہ نے، کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو رات کا جب آخری پہر رہتا ہے، تو جو دنیاوی آسمان ہے اللہ تعالیٰ اس آسمان پر نازل ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شان ہے، حقاً نازل ہوتا ہے یقیناً، جبکہ اللہ تعالیٰ علو پر ہے، بلندیوں پر ہے. اہل سنت میں سے کسی نے بھی اس کا انکار ہرگز نہیں کیا ہے. تمام اہل سنت جماعت یہ کہتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً اور حقاً، اللہ تعالیٰ حقاً نازل ہوتے ہیں، یہ حق بات ہے. اور اس پر ان کا اتفاق بھی کہ اللہ تعالیٰ علو پر ہے، بلندیوں پر ہے، اونچائیوں پر ہے، کیونکہ جو خالق کی صفات و مخلوق کی صفات جیسے ہرگز نہیں ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ، پھر اس بات پر جو مزید اقرار جو ہے وہ شیخ محمد بن رحیم رحمہ اللہ کا بھی مجھے ملا ہے، جو تب برابر یہی معنی ہے جو شیخ السلام رحمہ اللہ بیان کیا ہے کہ معیت جو ہے وہ حق علی حقیقتها، حقیقتاً یہی معنی ہے، یعنی اس کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہے. معیت معیت ہی ہے جس میں اختلاط لازم نہیں ہے. المخلوق سے اختلاط بھی لازم نہیں ہے یا زمین پر ہونا لازمی نہیں ہے. اور جواب دیا ہے على قول بعض السلف معهم بعلمه، کہ علم کے ساتھ جس نے کہا کہ اللہ بعلمه ہی ساتھ ہیں، کو جواب دیتے ہوئے شیخ محمد ابراہیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اذا جاءت هذه الكلمه في تفسير المعيه بالمقتضى، اذا جاءت هذه الكلمه فهي تفسير المعيه بالمقتضى. يعني بعض سلف نے یہ کہا کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ اپنے علم سے ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ محمد ابراہیم رحمہ اللہ، معیت کے لفظ میں یہ معنی بھی شامل ہے کہ اپنے علم سے ہمارے ساتھ ہے، وہ یہ صحیح ہے، غلط نہیں ہے. دیکھیں کہ حقیقتاً ہے کہ نہیں، تاکہ اس حقیقت کے لفظ کے لوگ یہ نہ سمجھے کہ تعویل کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اس پر ایمان ہے. اب جو انہوں نے ذات ہی یا صفات ہی کا یہ اختلاف رکھا نا اہل بدعت نے، پھر سلف نے جیسے بعض سلف نے کہا کہ علم سے ہمارے ساتھ ہے، اب شیخ محمد رحمہ اللہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ سلف میں جنہوں نے یہ کہا کہ علم سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، فرماتے ہیں اگر یہ کلمہ، یہ لفظ جو ہے علم کا لفظ جو ہے معیت کے ساتھ جو بیان کیا گیا ہے، یہ معیت کے تفسیر مقتضی جیسے پہلے بیان کر چکا ہے، عام معیت اور خاص معیت جیسے معنی بیان کیے، تو مقتضی معیت کا یہ معنی بھی اس میں شامل ہے، لیکن ليس تفسيرا لحقيقه الكلمه، كلمه حقیقت کی تفسیر نہیں ہے، یاد رکھیں معیت تو معیت ہی ہے. اور جو یہ معنی بیان کرتے ہیں وہ البدعت کے جواب دیتے ہوئے ان کو رد کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، کیونکہ البدعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ مختلط ہے. تو بعض سلف نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمال علم سے مخلوق کے ساتھ ہے، لیکن اس میں اور معنی یہ ہے کہ اس یردون ان کلمۃ مع مدلول ہے بکل شیء علیم، کہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور علم اور معیت کے ساتھ یہ معنی شامل ہے. تو جو مقتضی کے معنی سے تفسیر بیان کی جاتی ہے تو اس کا معنی حقیقی معنی باطل ہو جاتا ہے. حقیقی معنی ہے وہ موجود ہے، اپنی جگہ پر ہے، جو اس کے ساتھ ہے. دوسرا معنی بھی شامل ہو جاتا ہے، وہ اس سے خارج نہیں ہوتا، وہ اسی میں شامل ہوتا ہے. سبحان اللہ. الى ان قال، یہاں تک کہ شیخ محمد ابراہیم رحمہ اللہ نے فرمایا، ولہذا شیخ الاسلام فی عقیدۃ الاخرى المبارک المختصرہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دوسری مصر عقیدہ میں بیان کیا ہے کہ یہ جملہ بین ان قوله معهم حق على حقیقته، کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ ہے، یہ حق على حقیقته ہے. فمن فسر من السلف بمقتضى فالحاجة دعت الى ذلك، سلف میں سے کسی مقتضى علم کے لفظ سے اس معیت کو ذکر کیا، بیان کیا ہے، کیونکہ حاجت یہی تھی بیان کرنے کی. اور یہ رد ہے اہل الحلولیہ الجہمیہ اذن کن العلو کما تقم، جیسے گزر چکا ہے، جہمیہ کا حلولیہ کا رد کرتے ہوئے. اور قرآن مجید کی جو تفسیر ہے وہ مطابقت سے بھی ہوتی ہے، مفہوم سے استلزام، اور استلزام سے مقتضی سے بھی ہوتی ہے، وغیرہ ذلک من الدلالات، اور دلالات بھی ہے قرآن مجید کی. جب دیکھتے ہیں جو الفاظ ہیں جب تفسیر کرتے ہیں، یا مطابقہ سے ایک لفظ کا دوسرے لفظ مطابقت ہو جاتی ہے، یا مفہوم سے کہ اس کے یہ مفہوم بھی ہے، یا استلزام سے، یعنی اللہ تعالیٰ علیم ہے، اس سے لازم آتا ہے کہ زندہ ہے کہ نہیں. اب علیم کی صفت میں زندہ کا صفت تو نہیں ہے، لیکن لازم آتا ہے کہ جو علیم ہے وہ زندہ بھی ہے، کہ مردہ تو علیم نہیں ہو سکتا نا، یا جماعت تو علیم نہیں ہو سکتا نا. تو اسے استلزام کہتے ہیں. اور مقتضی جیسے کہ معیت کا لفظ ہے، اس کے مقتضا میں علم بھی ہے، نصر بھی ہے، تأیید بھی ہے، سب معنی اس میں شامل ہیں. وهؤلاء العلماء الذين روي عنهم التفسير بالمقتضى لا ينكرون المعية، ولأن علماء سي جندني معيت كيف مقتضى سكي علم سكي هي أنني معيت كإنكارني كحقيقة كيف يادركه، بل هي عندهم كالشمس بل كي سورد كي ترى سورد روشني كي ترى سورد كي ترى ممكن نزديك في حقيقته. يا محمد إبراهيم رحمه الله كجو فتوه يعني بروم كي بعد ختم هوي. پھر شیخ صاحب سوال کرتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہنا هل يصح ان نقول هو معنى بذاته، کیا ہمارے صحیح ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہمارے ساتھ ہے بذاته؟ اس کا جواب شیخ صاحب فرمان شیخ عظیم رحمہ اللہ، اس لفظ سے دور اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں یہ وہم ہوتا ہے اس معنی میں جو فاسد معنی ہے کہ جو کہتے ہیں اہل الحلول کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے، وہ مختلط ہے، تو اس کی حاجت نہیں ہے. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی ہے تو اس نسبت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاء ربک، کیا اس میں لازمی ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے آئے؟ جاء بذاتی لازمی کہیں. ينظر رب الى سماء الدنيا، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں دنیاوی اسماء پر، کہ ہم لازم ہمارے لیے کہیں کہ اللہ تعالیٰ بذاتی ہی دنیا دعائے اسمان پر نازل ہوئے، تو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. الا کہ جب مجادلہ ہو اور بحث مباحثہ ہو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے، یا حقیقتاً ان معانی کی جو رد کرتے، تب ہم اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بذاتی ہی ہر جگہ موجود ہے، یا اللہ تعالیٰ بذاتی عرش پر ہے، یا بذاتی ینزل، یا بذاتی جاء، یا لفظ جو ہیں. ورنہ ظاہر میں تو یہی ہے، ضرورت نہیں ہے کہنے کی، ظاہر کے لفظ کو ذات ہی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ معنی بذاتی ہی اپنی ذات سے ہمارے ساتھ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کہنے کی. بہرحال ایک لمبی بحث ہے. یہ جو صحیح قول اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے بذاتی ہی، اور ہمارے ساتھ ہے اپنے علم سے، نصر سے، تأیید سے، احاطے سے، یہ تمام معنی جو ہیں یہ معانی بھی مقتضا ہیں معیت کے، ٹھیک ہے نا، اور یہی معنی جو ہے حق ہے. لیکن بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں شیخ صاحب رحمہ اللہ، سمتم رحمہ اللہ نبی شیخ محمد الرحیم رحمہ اللہ بھی یہی چیز بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس نے بھی سلف میں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہمارے ساتھ ہیں، اس نے معیت کے اصل معنی کے انکار نہیں کہ جیسے کہ اہل بدعت کرتے ہیں، ساتھ کا جو اصل معیت کا معنی ہے اس کا انکار نہیں کیا. کیونکہ وہ کہتے ہیں علم کے ساتھ ہے نا، حقیقتاً تو نہیں ہے نا. علم کے لفظ جو ہے وہ حقیقت کی نفی نہیں کرتا کبھی، بات واضح ہے نا. اس اعتبار سے تھوڑی سی وضاحت کی گئی یہاں پہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں قوله سبحانه وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلق مهيمن عليهم مطلع عليهم. شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، رقیب على خلقه تمام مخلوقات پر رقیب ہے، مہیمن علیہم تمام پر مہیمن ہے، مطلع علیہم تمام پر مطلع ہے. اللہ تعالیٰ عرش مخلوق کے ساتھ بھی ہے، عرش پر مستوی بھی ہے، اپنے کائنات میں اپنے مخلوق جو بھی ہے تمام کا مراقبہ بھی ہے. حافظ لاقوالہم وافعالہم محرکات مسکناتہم، رقیب کے لفظ میں یہ معنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے مخلوقات کی اقوال کی، افعال کی، حرکات اور سکنات کی، اسے کہتے ہیں رقیب. مہیمن یعنی حاکم، مسیطر علی عبادی، حاکم ہے، مسیطر ہے، حکم اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، اور الیہ یرجع الامر کلہ، تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز چاہتا ہے تو فرماتے کن فیکون، یہ مہیمن کے لفظ میں یہ معنی شامل ہیں، اور الی غیر ذلک من معانی ربوبیتہ، اس کے علاوہ جو بھی معانی ربوبیت کے سب اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، مالک ہونا، تدبیر کرنا، یہ تمام چیزیں معنی ربوبیت میں شامل ہیں. پھر شیخ صفوان شیخ تیم رحمہ اللہ وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من انه فوق العرش وانه معنا حق على حقيقته لا يحتاج الى تحريف. وہ جو بات ہم کر چکے ہیں پہلے, یعنی اللہ نے جس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر, عرش سے اوپر ہے اور وہ ہمارے ساتھ بھی ہے, یہ حق علی حقیقتی ہے, اس کی تحریف کی ضرورت نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ تأکید ہے جملہ جو پہلے جملہ گزر چکا ہے, دوبارہ اس لیے اس کو مقرر کیا ہے تاکہ اس موضوع کی اہمیت کو سمجھ لیا جائے, اس سے اس جملے کو دوبارہ ریپیٹ کیا ہے. اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو فوقیت کا معنی جو ہے کہ ہم اس کی کوئی اور معنی لے لیں, کہ اس معنی کو کسی اور طرف پھیر دیں, جیسے کہ اہل تحریف و تعطیل نے کیا ہے. یہ جو فوقیت ہے, جو بلندی اللہ تعالیٰ کی, فوقیت ذات و قدر, ذاتی طور پر بھی اور قدر و احترام توقیر کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور بلندیوں پر ہے. اسی طریقے سے جو معیت کا معنی ہے اس کے ظاہر سے ہم اس کو نہیں پھیریں گے, بلکہ حق علی ظاہری ہے, اور جس نے اس کی حقیقت سے علاوہ کی اور تفسیر کی ہے تو وہ اس نے تحریف کی ہے, لیکن جو اس کی تفسیر اس کے لازم سے مقتضا سے بھی کی گئی ہے, جو سلف سے ثابت ہے یعنی علم کے لفظ سے, تو اس کی حاجت تھی جس کی وجہ سے سلف نے یہ معنی بیان کیا ہے, اور اس حقیقت کی منافی نہیں ہے, کیونکہ لازم الحق حق, انڈر لائن کریے قاعدہ, لازم الحق حق. پھر مصنف رحمہ اللہ نے استدراک کیا ہے, فرمایا ہے ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله وهذا باطل إجماع أهل العلم. لیکن اس چیز سے بچنا چاہیے. شیخ سمتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ظنون کاذبہ جو ہیں تو غلط جھوٹے گمان ہیں, کہ جیسا کہ کوئی شخص ظاہر کے لفظ فی السماء سے یہ لے لے, فی السماء سے مراد کہ آسمان اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے, تو قل ہو یا آسمان اٹھایا ہوا ہے, یا تو ظل آسمان سایہ ہے اللہ تعالیٰ کے نظر آسمان سے اوپر, نعوذ باللہ. اور یہ باطل ہے بجمع اہل علم و ایمان, اہل علم و اجماع, اہل علم و اجماع, اہل علم و ایمان کے اجماع ہے کہ باطل ہے, یہ معنی جو ہے. یعنی جیسے انسان کے لیے آسمان چھت ہے, یعنی فی السماء اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے, فی السماء سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے, میں سے مراد یا آسمان اٹھایا ہوا ہے یا آسمان اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے چھت کی طرح, جیسے انسان کے لیے چھت ہوتی ہے. تو یہ باطل معنی ہے بجمع اہل علم والایمان. پھر مصنف فرماتے وہذا باطل بجمع اہل علم والایمان. پھر آخر میں تنبیہ ہے, تنبیہ یہ ہے, کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی شخص گمان کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ظاہر وہ معکم کہ مختلف تم بالخلقی, یہ بھی گمان جو ہے جھوٹا گمان ہے کہ مخلوق کے ساتھ مختلط ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہ کہا وہ معکم, وليس معنى قول وہ معکم وہ مختلط بالخلق, یعنی شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ شیخ صاحب دیو رحمہ اللہ نے فوقیت کے لفظ کے تعلق سے تو فرمایا ہے فی السماء میں یہ غلط گمان جھوٹا گمان نہیں ہونا چاہیے کہ آسمان نے اٹھایا ہوا ہے یا آسمان اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. لیکن میں ایک بار میں کیوں نہیں فرمایا کہ اختلاط کا گمان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ فوقیت کے لفظ میں کوئی گمان ہو ہی نہیں سکتا, مرتبہ ایک ہی ہے العرش العرش ہی فی السماء یعنی علی السماء, لیکن جو معیت کا لفظ ہے اس میں مقتضی میں اختلاط ہے کہ نہیں, یہ معنی شامل ہے اس میں, اس لیے فوقیت کا ذکر کیا ہے اور اس کا ذکر نہیں کیا ہے. لیکن سیاق اور سباق سے اور دلائل کی روشنی یہ حق یقین معلوم ہو جاتا ہے, جیسے کہ پانچ دلائل بلکہ لغت کے بھی بات بھی کی کہ لغت کے بھی مخالف ہے, تو ان چھ جو بڑے دلائل سب کے مخالفت ہے جو کہتے ہیں معیت کے لفظ میں اختلاط لازم آتا ہے اور گزر بھی چکا ہے. فإن اللہ قد وسع کرسی و سماوات الارض, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی وسیع ہے جو آسمان اور زمین پر وسیع ہے, جیسے اثر کرسی نمبر 200 سبق 255 میں ہے. اور کرسی جو ہے جیسے عبداللہ بن عباس نے فرمایا موضع قدمین, اللہ تعالیٰ کے دونوں پاؤں کے جگہ ہے, رکھنے کی جگہ ہے. اور یہ جو کرسی ہے مخلوق اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے آسمان اور زمین کو گھیرا ہوا ہے, ساتوں آسمان اور سات زمین کو گھیرا ہوا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ گمان رکھے کہ آسمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اٹھا سکتا ہے یا سائے کی طرح اوپر ہو سکتا ہے. وہو الذی یمسک السماوات والارض ان تزولا, اور اللہ تعالیٰ ہی تھامے رکھتا ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ وہ زائل ہو جائیں. سورہ فاطر تنور 31. یعنی یہ تمام دلائل ہیں کہ فی السماء کے لفظ میں یہ معنی لازم نہیں آتا کہ آسمان رب الگ اٹھایا ہوا ہے. ایک تو فی کا لفظ عالم ہے, کیونکہ قاعدہ یہ ہے, پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ حروف اور جر ایک جگہ لے لیتے ہیں ایک دوسرے کی جگہ. فی السماء یعنی علی السماء, جیسے کہ اللہ فرمایا ہے لو صلی اللہ فی جذوع النخل, جو جادوگر تھے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے جادوگر تھے, انہوں نے ایمان قبول کیا تو فرعون نے کیا دھمکی دی, لو صلی بنکم فی جذوع النخل, میں تمہیں درختوں میں یا درختوں پر سولی چڑھا دوں گا. درختوں پر سولی درختوں میں تو نہیں چڑھائی جاتی بلکہ درختوں پر اوپر ہوتی ہے. تو لفظ فی ہے لیکن مراد کیا ہے, اعلیٰ ہے. تو یہاں پر بھی فی السماء سے مراد علی السماء, تو لغت کے اعتبار سے بھی ہے. اور پھر قرآن میں کئی دلائل ہیں جس میں ثابت ہوتا ہے کہ فی السماء سے مراد اعلیٰ ہے, فی نہیں ہے, کیونکہ فی میں یا تو قل یا تو ظل ہو, یا تو اٹھایا ہوا ہے یا تو گھیرا ہوا ہے. تو دونوں معنی ثابت ہیں. ایک تو کرسی کا لفظ دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے نا, کرسی نے آسمان و زمین کو گھیرا ہوا ہے, تو آسمان خود کیسے گھیر سکتا ہے جبکہ کرسی اللہ کے پاؤں کے رکھنے کی جگہ ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. جب کرسی کا یہ معاملہ ہے تو پھر آسمان کیسے اٹھا سکتا ہے جبکہ کرسی نے سب کو گھیرا ہوا ہے, ساتوں آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے. تو یہ معنی باطل ہے. فی السماء سے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے اور آسمان نے گھیرا ہوا ہے. کسی کے ذہن میں یہ ظنون کاذب ہے, یہ باطل گمان جھوٹے گمان نہ آئے. دوسری دلیل یوم سے کچھ سماوات ورد انتظور, اللہ نے تھاما آسمان و زمین کو, تو جس خالق نے تھاما ہوا ہے وہ کیسے اس میں سما سکتا ہے نعوذ باللہ مخلوق میں. شاہ مہنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے نہ تھاما ہوتا تو کون ہے جو تھام سکتا ہے, والانزالتا ان امسکہما من احد من بعدی, وہ کون ہے جو تھام سکتا ہے, یعنی کوئی بھی نہیں ہے. اب ایک تارے کو دیکھ لیں آسمان کے تاروں میں سے, اگر ایک جگہ سے ہل جائے تو کوئی مخلوق اسے واپس کر سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا, بلکہ خالق نے ہی یہ تمام کائنات کے نظام کو چلایا ہوا ہے اور وہی اس نے اس کو تھاما ہوا ہے. اچھا, وہ مسک السماء ان تقع الارض الا باذنہ, سورۃ الحج آیت نمبر 65 میں اللہ تعالی نے تھاما ہوا آسمان کو کہ زمین پر گرنے جائے مگر اللہ تعالی کے حکم سے. دیکھیں شیخ بہن رحمہ اللہ فرماتے ہیں آسمان زمین سے اوپر ہے, اللہ کی قسم اگر اللہ نے اس کو نہ تھاما ہوا نا آسمان کو تو زمین پر گر جائے. سبحان اللہ, اللہ نے فرمایا وجعل السماء سقفا محفوظا, اللہ تعالی نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے, سورۃ الانبیاء نمبر 32 میں. اور پھر فرمایا ہے والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون, اور اپنے ہاتھوں سے ہم نے آسمان کو پیدا کیا ہے اور اسے ہم مزید توسیع بھی دیتے رہیں گے, یعنی وسعت بھی ہوتی رہے گی. سورۃ الزاریات نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نہ تھامتا آسمانوں کو تو پھر زمین کے اوپر گر جاتی اور تباہ ہو جاتی ہے زمین. تو جس نے آسمان و زمین کو تھاما ہوا ہے اور زمین کو آسمان کو زمین پر گرنے سے بھی تھاما ہوا ہے, تو کیا تصور کو کر سکتا ہے کہ آسمان اسے اٹھا سکتی ہے یا اسے گھیر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ, کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا. اچھا, سورۃ الروم آیت 25 میں ومن آیات ان تقوم السماء والارض بامره, اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے کہ آسمان اور زمین اللہ کے حکم سے قائم ہوں, یہ بھی اسی کی دلیل ہے, یعنی مزید دلائل ہیں. جو آسمان اور زمین ہے اللہ تعالیٰ کے حکم امر کونی اور شرعی سے اللہ نے تھاما ہوا ہے. اور اگر خالق جو ہے یعنی ولو ان الحق اتبع ہوا الخلق, تو آسمان اور زمین تب فاسد ہو جائے. تو یہ بھی دلیل ہے کہ آسمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو اٹھا سکتا ہے نہ گھیر سکتا ہے, نعوذ باللہ. آج درس میں اتنا کافی, اگلے درس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے صفت قرب کے تعلق سے بات ہوگی اور اللہ تعالیٰ قریب مخلوقات کے, لیکن اس صفت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے, بلندیوں پر بھی ہے, اور اس میں بھی کوئی تضاد نہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ دلائل کی روشنی بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.